رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته العطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد روي عن إمامنا العلي بن الحسين عليهما السلام حينما سئل عنه عن جميع شرائع الدين قال قول الحق والحكم بالعدل والوفاء بالعهد جميع شرائع الدين صلوات الله على محمد برادران عزیز حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے ضمن میں حضرات کی خدمت میں آج کی یہ ساتویں اور آخری مجلس ہے. کل سے مجلسوں کا دوسرا سلسلہ شروع ہوئے گا انشاءاللہ. اس قول میں چونکہ مجمع آج پھر تھوڑا مختلف ہے اس لیے میں اس کا ترجمہ کر دوں دوبارہ کہ جب امام چہارم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوری شریعت کے بارے میں سوال کیا گیا اور سائل ابو مالک نے پوچھا کہ اخبرنی بجمیع شرائع دین مولا مجھے دین کی مکمل شریعت کے بارے میں بتائیں کہ اگر ایک انسان کی طرف سے یہ طلب ہو اور وہ پوری شریعت کو سیکھنا چاہے تو اس کے جواب میں امام فرماتے ہیں کہ قول الحق حق بولنا والحکم بالعدل اور عدالت کے ساتھ اپنی زندگی کے فیصلے کرنا والوفاء بالعہد اور عہد کی وفاداری کرنا جمیع و شرائع دین یہ مکمل دینی شریعت ہے. آپ کی خدمت میں اس قول کے ضمن میں چونکہ آپ کی پہلے عرض کیا کہ اگر پوری شریعت کو تین چیزوں میں سمیٹا جا رہا ہے تو یہ تین چیزیں معمولی چیزیں نہیں ہیں، ان کی توضیح اور تفصیل کی ضرورت ہے. دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا، قول حق اور اس کی بنیادیں کیا ہیں اور کہاں سے انسان حق بولنے لگتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بولنا ہے، اور یہ بول رہا ہے تو کیا بول رہا ہے، اور کہاں سے وہ بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں کہ جب انسان بولے تو صرف حق بولے. دوسری بات، انسان کی زندگی کے فیصلے عدل کے مطابق ہوں، چاہے وہ اپنے لیے فیصلے کر رہا ہو یا دوسروں کے لیے کر رہا ہو. اعتدال کی زندگی ہو، عدل پسند زندگی ہو، کہ اسی میں زندگی کا حسن ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. قرآن نے بہت واضح طور پر فرمایا کہ حتیٰ کی دشمنی بھی تمہیں، لا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا، دشمن کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل کے دامن کو چھوڑ دو. ممکن ہے دشمنی ہو جائے کسی سے، لیکن دشمنی کی بنیاد پر بھی عدالت کا خیال رکھو. حکومت عدل کے نمونے کہ جس کے لیے مورخ لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ قتل علی فی محراب ہی لشدت عدلہ، علی ابن ابی طالب اپنی محراب میں شہید ہو گئے اپنے شدت عدل کی بنیاد پر. اس کے چند نمونے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. اور اس مسئلے سے ہم تیسرے مرحلے میں، چونکہ آج کی آخری مجلس ہے، وعدہ یہ ہے کہ آج اس موضوع کو تمام کریں کسی طریقے سے. تیسرا مرحلہ، جو تیسرا عنصر اور جز بیان فرمایا شریعت کا امام نے، وہ ہے وفاء عہد. عہد، اپنی ذمہ داریاں اور اپنے عہد کو وفا کرنا، پورا کرنا. دو لفظ ہیں یہاں پر عزیزو، ایک وفا اور ایک عہد. یہ دونوں لفظ بہت قیمتی ہیں، ان دونوں لفظوں پر بہت ہی زیادہ گفتگو، لیکن میں آج 40 منٹ گفتگو کا وقت ہے اور میں کوشش کروں گا اسی وقت میں تمام کر دوں اپنی بات کو. اپنے عہد کو وفا کرنا، پہلی بات کہ عہد کیا ہے. عہد سے ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں آیا صرف کہ ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں چوراہے پہ ہماری آپ سے 9 بجے ملاقات ہے تو وہاں پر پہنچ جائیں، فلاں آفس میں ہمارے آپ کا یہ اپائنٹمنٹ ہے وہاں پر ہم اس وقت مل جائیں. یہ بھی عہد ہے، لیکن یہ عہد کی بہت ہی چھوٹی مثالیں ہیں عزیزو، توجہ فرما رہے ہیں. یہ عہد، اس پر بھی انسان کو رعایت کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے، جیسے کہ حق کے مسئلے میں گفتگو ہوئی اور عدل کے مسئلے میں گفتگو ہوئی، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان حق کی رعایت کرے اور عدل کی رعایت کرے، تب جب بڑا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہاں حق پرستی کا ثبوت دے سکتا ہے اور عدل کے دامن کو نہیں چھوڑتا انسان. چھوٹے چھوٹی چیزوں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہر جگہ پر انسان ان امور کی رعایت کرے، تب بڑے مسئلے میں انسان ثابت ہو پاتا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے. اسی طریقے سے عہد کا بھی مسئلہ ہے، یہ بھی چھوٹے مسائل، یہاں پر بھی انسان رعایت کرے، نہ وعدہ کرے ایسا جو نہیں کر سکتا. اگر معلوم ہے کہ ٹریفک ہوگا، ٹریفک ہوگی، تو اس اعتبار سے وعدہ کرے، جلدی میں وعدہ نہ کر لے، کوشش کرے کہ اپنے عہد پر پہنچے. بعض ایسے نمونے موجود ہیں، مثالیں کی تعجب ہوتا ہے کہ انسان، مثلا دو لوگوں کا وعدہ ہوا کہ ہم یہاں پر ملیں گے اور وہ نہیں آیا، وہ 2-3 دن بعد وہاں سے پلٹا، دیکھا وہ انسان وہاں پہ کھڑا ہوا، مثلا بھول گیا تھا کیا بات کیا تھی، کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، کہا تم نے 3 دن پہلے وعدہ کیا تھا نا یہاں پہ آنے کے لیے. ممکن ہے یہ صحیح ہو، ممکن ہے صحیح نہ بھی ہو، لیکن نمونے ایسے کتابوں میں موجود ہیں، مجھے وہ نہیں اس پہ ڈسکس کرنا. اصل چیز یہ کہ یہ سر نہیں عہد ہے، توجہ فرمائیں، عہد بہت ہی وسیع پہلو ہے. قرآن میں 20 آیتیں ہیں جہاں پر عہد کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. میں صرف 2-3 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا آپ کی. 20 آیتیں جہاں پر عہد، ان مومنین کے صفات میں ہے کہ جو اپنے عہد کو وفا کرتے ہیں. پھر وہ عہد کیا ہے؟ عہد یہ ہے کہ انسان کی خلقت کے ساتھ مسلسل اس کے ساتھ عہد جڑتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ شخص، اس کو انسان بنایا گیا، انسان بننا ہی ایک عہد ہے اس کے لیے. اور اگر اس کے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کی اور وضاحت کر دوں تب یہاں تک آؤں تو بہتر ہوگا. عہد کے بطن میں، جہاں عہد کی بات ہوتی، عہد کے بطن میں، عہد کے شکم میں ایک دوسرا لفظ چھپا ہوا ہے، ایک دوسرا معنی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذمہ داری. رسپانسبلٹی. عہد کے اندر یہ چیز ہے, وفا کے اندر عہد ہے. وفا کا تصور نہیں کر سکتے جب تک کہ عہد نہ اس کے اندر پایا جاتا ہو. کس بات کی وفا؟ نہ عہد ہے انسان کے ساتھ, اور عہد کے اندر ذمہ داریاں ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بہت توجہ کریں گے. ہاں, عہد کے بدن میں ذمہ داری ہے, انسان کے سامنے ذمہ داریاں ہیں, اس کو پورا کرنا ہے. اور یہ ذمہ داریاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جیسے ہی انسان کو انسان بنا کر پیدا کیا گیا, یہیں سے ذمہ داری شروع ہوتی. تو انسان ہے. قرآن نے کیا کہا؟ الم آہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. اے بنی آدم, کیا میں نے عہد نہیں کیا ہے تم سے پہلے ہی تمہارے وجود کے ساتھ؟ یہ نہیں کہ کسی جگہ پر ارواح کو جمع کر کے, کوئی جگہ وہاں ضروری نہیں ہے. اصل انسان کی خلقت اس طرح کی گئی ہے کہ اس خلقت میں یہ عہد بھر دیا گیا ہے کہ تم شیطان کی اطاعت نہیں کرنا. وَعَنَ بُدُونِ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمُ أَن لَا تَعْبُدُوا أَلَمْ أَحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. دشمن کی پہچان, دشمن کی شناخت, یہ تمہارا دشمن. انسان کی ذات کی خلقت اس طرح ہے کہ وہ عبادت والا انسان, عبادت کرنے والا انسان, عابد ہو انسان. اگر انسان اپنے آپ کو انسان, اپنی انسانیت تک صرف پہنچ جائے, اور کچھ نہیں, صرف اپنی انسانیت تک پہنچ جائے, یعنی اپنی فطرت تک اگر انسان پہنچ جائے, تو خود بخود عبادت گزار ہو جاتا ہے. اسے کہنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں, ایک تھوڑا سا گفتگو کی تھی نا, ہم کہتے ہیں عبادت کرو, عبادت کرو, عبادت کرو, انسان بھاگ رہا ہوتا ہے, آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. مسجد میں آتا ہے, بہت اصرار کرنے کے بعد کسی بات سے متاثر ہو کے, پھر دو دن بعد ادھر دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے, دوسری بازار کی زینت کی چیزیں اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ تک نہیں پہنچ پایا ابھی. حضرت امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, انبیاء کے, دیکھیے اشارہ کیا جا رہا ہے, اگر تھوڑا سا یہ جگہ بیچ میں خالی اور پیچھے البتہ اندھیرا مجھے دکھ نہیں رہا ہے زیادہ کہ کیا ہے, لیکن شاید مشکل ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ انبیاء کے آنے کا مقصد ہی ایک یہ ہے کہ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ, تاکہ انسانوں کو اپنی فطرت کے عہد کی طرف پلٹا کے لے آئیں. انسان فطرت سے دور ہو گیا ہے, اس لیے عبادت نہیں کر رہا ہے. ورنہ فطرت کے ساتھ جو انسان کی خلقت اس طرح ہوئی ہے کہ خود بخود وہ عبادت کرتا رہے, فطرت سے دور ہی اسے خدا سے دور کر دیتی ہے. ورنہ انسان اور خدا سے دور ہو جائے, انسان اپنے رب سے دور ہو جائے, وہ جو ہر ہر لمحے ہزاروں نعمتوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہے, وہ انسان اپنے خدا کی طرف سے توجہ ہٹا لے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا اس کے پہلے, اگر انسان ایک گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے تو ہزاروں نعمتیں اس کی شامل حال ہوتی ہیں اس وقت, ایسے نہیں گناہ کر سکتا. ہزاروں خدا کی اندر کی نعمتیں اور باہر کی نعمتیں اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوتی ہیں, اس وقت وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اپنی انسانیت سے دور ہوا ہے, اپنے میثاق فطرت سے دور ہوا ہے, لہذا بلانا پڑ رہا ہے بار بار. لیکن جو اس فطرت کو پا لے اپنی, پھر اس کو روکنا پڑتا ہے, کم کرو عبادتیں, کتنی عبادتیں کر رہے ہو, تھوڑی دیر سو لو, تھوڑی دیر آرام کر لو, قم اللیل الا قلیلا, یہ کب تک عبادتیں کرتے رہو گے؟ تم اپنے جسم کے کچھ تقاضے پورے کر لو. توجہ فرما رہے ہیں, یہ مشکل یہاں پر. اس نے اللہ کی رحمانیت کو نہیں پہچانا, اس نے اللہ کے کرم کو نہیں پہچانا, اس نے اللہ کی ستاریت کو نہیں پہچانا. اس نے اس طرح سے گناہوں کو چھپایا کہ دو دن گزرنے کے بعد اپنے گناہ کو ہم خود بھول گئے. اس طرح سے اس نے چھپایا, اس طرح چھپایا, دوسروں ہی سے نہیں, فرشتوں ہی سے نہیں, خود مجھ سے میرے گناہ چھپا دیے اس نے, بھول گیا. اس لیے اس کو کہنا پڑتا ہے عبادت کے لیے. عزیزو, عبادت کہنے کی چیز نہیں ہے. خدا کی شناخت انسان کو ہو جائے پھر روکنا پڑتا ہے. بس کیا ہے, میثاق فطرت کی طرف پلٹانے کے لیے انبیاء آئے. جب انسان میثاق فطرت کی طرف پلٹ جائے گا تو وہ سمجھ جائے کہ مجھے انسان بنایا گیا, انسان بننا ایک عہد ہے. توجہ فرمائیں گے. یہاں سے عاقل ہو گیا انسان, عقل آ گئی, ایک عہد آ گیا اس کے اوپر, ذمہ داری آ گئی ہے. انسان کے پاس شعور زیادہ ہے. ایک انسان جو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس شعور دوسروں سے زیادہ ہے, یہ شعور کی زیادتی اس کی ذمہ داری کو بڑھا رہی ہے. توجہ فرمائیں. انسان کے پاس علم زیادہ آ گیا ہے, علم کی زیادتی اس کی ذمہ داری کو بڑھا رہی ہے. ایسی نہیں ہے. اگر ہم مسلمان ہو گئے, مسلمان ہونا ہمارے عہد کو بڑھا رہا ہے. یہ عہد ہے, سب کے سب عہد ہے. ہم دامن اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہو گئے, ذمہ داری بڑھ گئی. توجہ فرما رہے ہیں, جتنا خدا کی نعمتیں شامل حال ہوتی چلی جائیں اتنی انسان کا عہد بڑھتا چلا جاتا ہے, ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے. انسان نبی ہو گیا, انسان امام کے منزل تک پہنچ گیا, اس کا عہد بڑھ گیا. توجہ فرما رہے ہیں, جتنا یہ عہد ہے, یہ سب ذمہ داریاں ہیں, یہ مقام فخر, یہ امامت اور نبوت افتخار کی چیز نہیں ہے. توجہ فرمائیں, کبھی کسی امام نے اپنی امامت پر فخر نہیں کیا. بہت اہم نقطہ, توجہ فرمائیں گے. کبھی کسی نبی نے اپنی نبوت پر فخر نہیں کیا. میں کہاں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں, جہاں جہاں منصب ملتا ہے یعنی عہد مل رہا ہے. ایک شخص کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے منصب دیا, وہ امام کا شکریہ ادا کرنے لگا اور اس کے چہرے سے خوشی کا اظہار ہونے لگا, فوراً اس کا لیٹر واپس لے لیا. کہا تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے, ذمہ داری ملنے کے بعد انسان فکر مند ہو جائے نہ کہ خوشحال ہو جائے. خوشی کا مقام نہیں ہے, فکر کا مقام ہے انسان کے لیے. علم عطا ہو گیا ہے تو انسان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ایک تعریف علماء نے, ایک تعریف انسان کی, ایک تعریف یہ کی ہے کہ انسان یعنی کیا, یعنی انسان ایک موجود ہے کہ جو متعہد ہے. انسان کی تعریفی قرآنی تعریف ہے, یہ متعہد ہے. یعنی جتنا جتنا عہد قبول کرتا چلا جائے, پہچاننا انسان کو پہچاننا ہے. ایک انسان کو پہچاننا ہے کہ دیکھیں وہ کتنا بڑا انسان ہے. توجہ فرمائیں گے, اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے, خود کو یا دوسرے کو, اگر یہ دیکھنا ہے کہ کتنا بڑا انسان ہے, تو یہ دیکھیں کہ کتنا عہد اس کے اوپر ہے, کتنی ذمہ داریاں اس نے قبول کی ہیں. توجہ فرمائیے آپ نے, کتنی ذمہ داریوں کو وہ قبول کر رہا ہے, ذمہ داریوں سے گھبرا تو نہیں رہا ہے, انسان ہے. قرآن نے اعلان کیا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, میں نے امانت کو آسمانوں کو دیا, آسمانوں کے حوالے کیا, زمینوں کے حوالے کیا, پہاڑوں کے حوالے کیا, سب نے انکار کر دیا. فابین یحملنہا, سب نے ذمہ داریوں کو اٹھانے سے انکار کر دیا. پھر فحملہا الانسان, لیکن انسان نے بڑھ کے ذمہ داری کو اٹھا لیا. اسی آیت سے یہ تعریف کی جاتی انسان کی, کہ انسان یعنی جو متعہد ہو, انسان یعنی جو ذمہ داریوں کو اٹھانے والا ہو. لہذا اگر انسان اپنے کو پہچاننا چاہے کہ ہم کتنے بڑے انسان ہیں, ہم کتنے انسان ہیں, بڑے کی چھوڑیں ابھی, ہم کتنے انسان ہیں. انسان تو یہ جسم نہیں ہے, انسان کے جو کھا رہا ہے, جو معدہ ہضم کر رہا ہے, جو اس کو سیلس دے رہا ہے, سلول اس کے بڑھ رہے ہیں, یہ تو انسان نہیں, یہ تو دوسروں میں بھی ہوتے ہیں, جانوروں میں بھی یہ کام ہوتا ہے, مسلسل جاری رہتا ہے. کون سی چیز اس کو انسان بنا رہی ہے, اگر یہ پہچاننا ہے, اور اگر یہ اس کے بعد پہچانا کہ کتنا بڑا ہو گیا انسان, تو یہ دیکھے کہ ذمہ داریاں کتنی قبول کر رہا ہے وہ. ابھی آج کے زمانے میں انسان شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. عجیب ہے, ایک شادی کرنے کے لیے تو, کیونکہ ذمہ داریاں سر پہ آ جائیں. یہ کیسے جوان ہے, ان جوانوں کے اوپر اور کون سی ذمہ داری دی جائے جو اتنے کے لیے تیار نہیں. ذمہ داری, قرآن کا وعدہ کہ نہیں تم کرو, اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے رزق میں, تمہارے اپنے فضل سے تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. یقنی ہم اللہ من فضلے, اللہ, مگر انسان مشرک تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو, کل میں نے گفتگو کی, اگر اپنے آپ کو اپنا رب سمجھنے لگے انسان کی, میں ہوں رب, میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا ہوں, اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا, ان کی تعلیم کا کیا ہوگا, ان کے کھانے کا کیا ہوگا, ان کے گھر کا کیا ہوگا. یعنی اپنے آپ کو رب سمجھ رہا ہے انسان, کو خدائی صفات اپنے آپ سے چپکاتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, الہی صفات, یہاں تو باقاعدہ ارباب کہا ہی جاتا ہے. اصل یہ لفظ انسان کے لیے زیب نہیں دیتا, انسان کے لیے یہ لفظ نہیں ہے. ارباب کا لفظ. مقام فخر انسان کے لیے بات پوری ہو جائے, وہ کہ جو سب سے عظیم انسان ہے, انسان کامل کی آخری منزل پر پہنچا ہوا ہے, جب اس سے سوال ہوتا ہے وہ گفتگو کرتا تو کہتا ہے کہ کفا بی عزا ان اکون لکا عبدا, میری عزت کا مقام صرف یہی ہے, میری عزت کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ میں عبد ہوں. نہ یہ نہیں کہ میں امام ہوں, یہ نہیں کہ میں ولی ہوں, یہ نہیں کہ ولایت خدا کا بوجھ ہمارے اوپر ہے, یہ نہیں کہ پوری کائنات کو ہمارے ذریعے سے فیض مل رہا ہے. نہ یہ ساری ذمہ داریاں ہیں, یہ سب عہد ہے. پھر مقام فخر کیا ہے؟ مقام فخر یہ کہ عبد پروردگار ہوں, اپنے رب کا عبد ہوں. وہ کفا بھی فخرا ان تکون علی ربا, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. بس انسان اگر یہ پہچاننا چاہے کتنا, فرشتوں کو وہ عہد نہیں دیا گیا, آسمانوں کو دیا گیا انکار کر دیا, زمینوں کو دیا گیا انکار کر دیا, پہاڑ کی جو علامت ہیں, دیکھیں تین چیزوں کا نام لیا گیا اس لیے, ورنہ سب کو دیا گیا. آسمان بلندی کی علامت ہے, زمین وسعت کی علامت ہے, پہاڑ صلابت اور مضبوطی کی علامت ہے. ان وسیع آسمانوں کو, ان بلند آسمانوں کو, ان وسیع زمین کو, ان مضبوط پہاڑوں کے اوپر جب عہد ڈالا گیا, سب نے فابینا یحملنا, سب نے انکار کر دیا. لیکن اٹھایا کس نے؟ حمل حال انسان, انسان نے اٹھایا. لیکن اٹھانے کے بعد انہ ظلومن جہولا, یہ بڑا ظالم ہے اور بہت جاہل ہے انسان. کیوں؟ اس لیے کہ عہد اٹھا تو لیا, ذمہ داری کو لے تو لیا اس نے, لیکن جب وفائے عہد کی بات آئی تو پیچھے ہٹ گیا. لہذا جیسے جیسے انسان بڑھتا چلا جائے, پھر گھبرائے نہیں انسان, گھبرائے نہیں. اب ایک آدمی علم حاصل نہیں کر, کیوں؟ اس لیے کہ علم حاصل کریں گے تو عہد بڑھ جائے گا ہمارے اوپر, ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. بعض لوگ اسی لیے, جیسے وہ شادی والی مثال دی نا, اب بعض لوگ کہیں گے نہیں میں علم بھی نہیں حاصل کروں گا. نہ, اسی سے مقام انسان بلند ہوتا ہے, اسی سے انسان بلند ہوتا ہے. جنت کے درجات کو اگر دیکھا جائے, دیکھیں جہنم سے بچا لینا یہ کوئی بڑا کمال نہیں کیا انسان نے, توجہ فرمائیں گے. اگر انسان نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا, کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا. بعض روایتوں میں ہے کہ روز حشر خدا کا فضل جب شامل حال ہوگا, تو اس طرح سے خدا کا فضل آئے گا اور اس طرح سے وہ رحم کر رہا ہوگا کہ شیطان بھی امید کرنے لگے گا. تو یہ کوئی بڑا کمال نہیں کر لیا انسان نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا. لیکن مرحلہ اس کے بعد کا ہے کہ جنت میں گئے تو کہاں گئے, کس مقام پہ پہنچے. اتنا فاصلہ ہوگا کہ ممکن ہے نیچے کا مقام جنت کا بلندی کے مقام کے سامنے خود وہی جہنم بن جائے, اتنے فاصلے ہوں گے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, کہاں انسان پہنچا ہے. ممکن ہے بعض مستضعفین کو بھی جہنم سے بچا دیا, جو پوری بحث کی ہے علامہ طباطبائی نے کہ آخر دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو سب کچھ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں, اور پہچاننے کے بعد قبول کرتے ہیں کہ الحمدللہ وہ آپ. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جانتے ہیں اور قبول نہیں کرتے, جو ساری دنیا کے فتنے پیدا کرتے ہیں, جانتے ہیں اور قبول نہیں کرتے. کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں. جو جانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں ان کی بھی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. اب 7 ارب لوگوں میں, 7 ملیارڈ لوگوں میں 25 کروڑ شیعہ یا اور کچھ مسلمانوں کو اس میں شامل, جو جانتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں تمام چیزوں کو. توجہ فرما رہے ہیں مسلمان. لیکن وہ لوگ کی جو جانتے ہیں اور قبول نہیں کرتے, یہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے. توجہ فرمائیں, یہ بھی بہت زیادہ نہیں کہ جو جانتے ہوں اور قبول نہ کرتے ہوں. اکثر تعداد یہ ہے کہ وہ ان تک صحیح بات پہنچی ہی نہیں ہے ابھی تک. تبلیغ یعنی پہنچانا, ابلاغ کرنا. ابلاغ کا معنی یہ نہیں کہ ان کے کان میں ایک بات پہنچ جائے کسی طرح سے, کہیں وہ برازیل کے جنگلوں میں کوئی انسان سن لے کہ لا الہ الا اللہ, یہ نہیں ہوئی تبلیغ. اصل یہ ابلاغ کہیں ٹیلی ویژن سے سن لیا, ریڈیو سے سن لیا, یہ تبلیغ نہیں. ابلاغ کا مطلب یہ کہ انسان کے دل تک بات اتار دی جائے, اور ایسے لوگ بہت کم ہیں دنیا میں کہ بات دل تک اتر جائے پھر بھی قبول نہ کریں. توجہ فرما رہے ہیں, بعض وقت اس میں مشکلات ہوتی ہیں. بعض وقت ہم اپنے ہی لوگوں کو جہنم میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. نہ یہ قرآنی اصولوں کے خلاف ہے. سن قرآن نے تو کہا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. معیار ہے, دو جگہ یہ آیتیں تکرار ہوئی. کہا تم صرف مومنین کی بات نہیں ہے, مومنین اصل قرآن سے دوری یہی سب چیزیں عزیزوں, معیار انسان کے بدل جاتے ہیں. کہا مومنین ان الذین آمنوا, وہ کہ جو یہودی ہیں, وہ کہ جو نصارہ ہیں, وہ کہ جو صابعی ہیں, وہ سب ان میں بھی جو من آمن باللہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو, والیوم الآخر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو ایمان, وعمل صالحاً اور عمل صالح انجام دے رہا ہو. البتہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے وہ وسیلے ضروری ہیں جو اللہ تک پہنچائیں, یہ اہم نقطہ ہے. اگر ایمان ہو مبدا پر اور مات پر, ابتدا پر اور انجام پر. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جو فکر کرتا ہے کہ من عینا و الی عین, آیا کہاں سے ہے, جانا کہاں ہے اسے. یہ بہت بڑا سوال ہے. اگر انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھ جائے کہ وہ کہاں سے آیا, آغاز اس کا کہاں سے ہوا ہے اور انجام کہاں ہے, وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے راز کو اگر سمجھ لے تو خدا رحمت کرے اس پر. کیونکہ اگر مبدا اور انجام انسان سمجھ لیتا ہے تو بیچ کی زندگی خود اس کے مطابق ڈھلتی چلی جاتی ہے. مشکل اس کے سمجھنے میں کہاں سے آیا ہے اور جانا کہاں ہے. تو انہوں نے فرمایا علامہ طباطبائی کہ یہ مستضعفین ہیں جن تک تبلیغ ابھی ہو ہی نہیں پائی ہے. اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل سے کام کرے گا, اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا, لیکن ہاں جنت کے مقامات ہر ایک کو نہیں مل جائیں گے. توجہ فرمائیں, یہ معیار ہے کہ حتی یہودی حتی نصارہ اگر اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اللہ کے پاس اجر ہے اس کے لیے, اللہ کے پاس اجر ہے. فلہم اجرہم عند اللہ عند ربہم. توجہ فرمائیں, یہ بات شاید نئی اور تھوڑا عجیب لگ رہی ہے آپ کو, آپ کے چہرے سے یہ لگ رہا ہے, لیکن یہ قرآن کے معیار ہیں. ہمارے ذہنوں میں ایسے معیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآنی معیار کو بھول جاتے ہیں. توجہ فرمائیں, معیار قرآن کے نزدیک یہ ہے. قرآن لفظ نہیں دیکھتا, پہلی مجلس یاد ہے آپ کے ذہن میں, قرآن کے نزدیک لفظوں کی اہمیت نہیں ہے. اسلام کے نزدیک, خدا کے نزدیک لفظوں کی کوئی اہمیت نہیں کہ کسی نے اپنا کیا نام رکھ لیا ہے. معیاروں کی اہمیت ہے, کس معیار پر زندگی گزر رہی ہے, اس کا ایمان کیسا ہے, اس کا عقیدہ کیسا ہے, اس کا عمل کیسا ہے, یہ سب مل کے ایک انسان کو ترتیب دیتے ہیں اور پھر اس کے سامنے معیار آتا ہے. کوئی بھی ہو, کس اپنا کوئی بھی وہ نام رکھ لے, لیکن اگر اس کے پاس یہ معیار ہے تو خدا کے پاس اجر ہے اس کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, مشکل ہوئی واقعی, اگر مشکل ہوئی ابھی سوال کر لیں, بعد میں مسئلہ نہ ہو. چونکہ یہ زیادہ آپ کے چہروں سے مجھے وہ لگ رہا ہے, اگر کوئی ہاں مشکل ہو تو ابھی سوال کر لیں, جو آخری مجلس کے بعد موقع نہیں سوال کے جواب دینے کا. اللہ بس الفاظ اور نام خدا کے نزدیک نہیں. یہودی کہتے تھے ہم اولیاء اللہ ہیں, قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری صرف آرزوئیں ہیں, تلک امانیہم, یہ ان کی صرف آرزوئیں ہیں. اسی طریقے سے مومنین کے لیے تمہاری بھی آرزوئیں یہی ہو سکتی ہیں. آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا اور ناموں سے کچھ نہیں ہوتا. اسماؤں سمیتموہ, تم نے نام رکھ رکھے ہیں اپنے, نام سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. معیاروں پر آ کے اترو, معیاروں پہ اترے. معیار یہی ہے, انسان کتنا متعہد ہے, انسان کتنا اس نے عہد قبول کیا ہے. بعض وقت ایک انسان اپنے بچوں کے عہد سے بھاگ رہا ہوتا ہے, اپنے گھر کے عہد کو نہیں قبول کرواتا. نہیں, انسان معاشرے میں پیدا ہوا ہے تو معاشرے کا عہد ہے, انسان روڈ پر چلا ہے تو وہاں بھی کچھ عہد ہے. انسان کتنا حسین ہے, کتنا حسین ہے اسلام. کہا کہ جانوروں کا بھی خیال رکھو, عہد ہے تمہارے اوپر. آخری وقت میں جاتے جاتے وصیت فرما گئے کہ بیٹی اگر ان کو غذا دے پانا تو ان کے رکھنا اپنے گھر میں, ورنہ انہیں آزاد کر دینا, انہیں آزاد کر دینا. حق نہیں ہے کہ بھوکا جانور کو رکھا جائے. حسن ہے اسلام کا. یہ لشکر جا رہا ہے, دیکھو لاکھ کا لشکر, جنگ صفین میں 90,000 کا لشکر. اس وقت اتنی چوڑی چوڑی روڈیں تو نہیں تھی, معلوم ماں پتلے پتلے راستے تھے. پتلے راستوں سے 90,000 کا لشکر گزرے گا تو کیسے گزرے گا, کتنا ٹائم لگے گا, پھر کیا ہوتا تھا اس زمانے میں. جو جہاں سے گزرتے تھے پوری بستیوں کو اجاڑتے ہوئے, جانوروں کو لیتے ہوئے, کھاتے ہوئے, سب کچھ لوٹتے ہوئے گزرتے تھے سارے لشکر. لیکن امام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ کھیتوں کے درمیان سے گزرو کہ لوگوں کی فصل خراب ہو جائے. عہد ہے انسان کے اوپر, انسان ذمہ دار ہے, ذمہ داری ہے انسان کے اوپر. بس اگر یہ پہچاننا کہ کتنا بڑا انسان ہے تو یہ دیکھیں کہ کتنے عہد کو وہ قبول کر رہا ہے, کتنے عہد کو اٹھا رہا ہے. عہد پڑے ہوئے عزیزو, امانتیں پڑی ہوئی ہیں, امانتیں پڑی ہوئی ہیں. آج اسلام امانت بن کے پڑا ہوا ہے, قرآن امانت بن کے پڑا ہوا ہے, کون اٹھا رہا ہے؟ نہج البلاغہ امانت الہی پڑی ہوئی ہے. میں نے پہلے دن عرض کیا اہل بیت امانت خدا ہیں, کتنا حق ادا ہو رہا ہے, یہ سب عہد ہیں انسان کے سامنے. لہذا جتنا انسان, اور اگر جو عہد کو پہچانتا ہے تو وہ ابو ذر کی طرح سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. نمونہ, اب نمونہ اہل بیت علیہ السلام کا نمونہ بہت عظیم نمونہ ہے. آپ کہیں گے کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقدرون علی ذلک, تم, کل میں نے عرض کیا, تم یہ نہیں کر سکتے, تم میری طرح سے دو جو کی روٹی نہیں کھا سکتے. لیکن ابو ذر جیسا متعہد انسان جب دیکھا کہ سونے اور چاندی اور زیورات اور درہم و دینار کو جمع کیا جا رہا ہے اور تقسیم کیا جا رہا ہے آپس میں, تو یہ متعہد انسان اٹھا, ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے. والذین یکنزون الذهب والفضة, مصیبت بن گئی, ایک انسان مصیبت بن گیا اپنے وقت کی حکومت کے لیے. شام بھیجا گیا, وہاں کے لیے مصیبت بن گیا. یہ کون انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس کے لیے امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے عزیزو نہج البلاغہ میں, اور علماء کہتے ہیں کہ انہی کے لیے ہے, یعنی زیادہ احتمال دیتے ہیں جناب ابو ذر کے لیے. اتنا خوبصورت جملہ ہے, اگر آپ لوگ جمعہ کی نماز میں گئے ہوں گے تو شاید سنا ہو. فرمایا کہ لی کانا فیما مزا اخن فی اللہ, یہاں بھی معیار کی گفتگو نہیں, معیار کی گفتگو, فرد کی گفتگو نہیں ہے. نام نہیں لیا, نام نہ لینے میں بھی حکمت ہے عزیزو, امام کا کلام ہے. لی کانا فیما مزا اخن فی اللہ, گزشتہ زمانے میں میرا ایک بھائی تھا, اور بھائی کون سا؟ الہی بھائی. اخن فی اللہ, رشتے کا بھائی نہیں, خون کا بھائی نہیں, قبیلے کا بھائی نہیں, بھائی سے سارے بھائی کے رشتے ہوتے ہیں نا, ہڈی کا بھائی نہیں, نہ اخن فی اللہ, الہی بھائی تھا میرا, بھائی, اخن بھائی تھا میرا, جس کی صفت یہ تھی کہ کانا یعظمہ فی عینی, اس کی اس وہ میری نظروں میں عظیم تھا, اس کی نظروں میں دنیا کی حقارت نے اس کو میری نظروں میں عظیم بنا دیا تھا. بہت خوبصورت ہے, میرا بھائی تھا جس کی نظروں میں دنیا کی حقارت نے اس کو میری نظروں میں عظیم بنا دیا تھا. نام نہ لینے کا فلسفہ یہی ہے کہ دیکھو آج بھی جس کی نظروں میں دنیا حقیر ہوتی چلی جائے, توجہ فرمائے, اس لیے کہ امام کا کلام کسی فرد, قرآن جیسا کلام ہے جو کسی ایک فرد کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے ہے. امام علی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی جس زمانے میں بھی جس زمین پر بھی جس مکان میں بھی جس کی نظروں میں دنیا حقیر ہوتی چلی جائے وہ میری نظروں میں عظیم ہوتا چلا جائے گا. وہ میرا بھائی ہوتا چلا. علی ابن ابی طالب اس کو بھائی کہہ رہے ہیں. کون؟ جو اپنے آپ کو اتنا بلند کر لے کہ دنیا کی ساری بلندیاں اس کی نظر میں پست ہونے لگیں. زہد کے معنی یہی ہیں, زہد کے معنی دنیا کو چھوڑ دینا نہیں ہے عزیزو, توجہ فرما رہے ہیں. زہد کے معنی کبھی بھی یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے, بعض غلط تصورات آ جاتے ہیں نہ, دنیا ممکن ہے کہ دنیا کو اپنے وقت میں اپنے شہر میں اپنے ملک میں سب سے زیادہ کسی نے دنیا حاصل کی ہو, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن حاصل کرنے کے بعد خود اس میں گرفتار نہ, اس خود اس سے دب نہ جائے, دنیا کا مال اسے دبا نہ دے. انسان بڑا ہے. اتحسب انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر, یہ بھی شعر امام علی علیہ السلام منسوب ہے. کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جرم ہے, ٹکڑا ہے, جو پہاڑوں کے سامنے چھوٹا نظر آتا ہے, جو دریاؤں کے سامنے چھوٹا نظر آتا ہے, جو درختوں کے سامنے چھوٹا نظر آتا ہے, جو بڑے بڑے جانوروں کے سامنے چھوٹا نظر آتا ہے, تو یہ گمان کرتا نا, وفیک انت والعالم الاکبر, تیری ذات میں عالم اکبر پوشیدہ ہے, لپٹا ہوا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ پورا عالم اکبر جو ہمیں ہماری نظروں میں دکھ رہا ہے یہ سب کے سب عالم اصغر ہے، یہ ساری کائنات چھوٹی دنیا ہے اور تو بڑا ہی عالم اکبر ہے، انسان ہے تو انسان ہے. اللہ فرمایا کہ اس کی نظروں میں دنیا کی حقارت نے اسے میری نظروں میں عظیم کر دیا تھا. کانا خارجن من سلطان بطن، اس کی ایک صفت یہ تھی کہ اپنے بطن کی حکومت سے باہر تھا، وہ شکم کی حکومت سے خارج تھا. وہ دیکھیں آج کی دنیا نے اس طرح انسان کو شکم پرست بنا دیا کہ ہر جگہ شکم کی حکومت، انسان کی عقل پر، انسان کی فکر پر، انسان کے وقت پر، انسان کے شعور پر، انسان کے ذہن پر، انسان کے رشتوں پر، ہر چیز پر انسان کے شکم کی حکومت ہے یا نہیں؟ صبح سے شام تک شکم کی حکومت میں انسان چل رہا ہے، قدم اٹھ رہا ہے، سو رہا ہے تو شکم کے لیے، اٹھ رہا ہے تو شکم کے لیے، چل رہا ہے تو شکم کے لیے. شکم سمجھ رہے ہیں نا بچے؟ اسٹمک، پیٹ، پیٹ کے لیے سب کچھ. لیکن امام نے فرمایا وہ انسان وہ تھا کہ کانا خارجن من سلطان بطن، وہ سلطان بطن سے، بطن کی حکومت سے باہر تھا، شکم اسے اپنی حکومت نہیں. اسی لیے جب جا کے رخصت کرنے لگے، حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ان کو شہر بدر کیا جاتا. یہ تاریخ کے تلخ حقیقتیں ہیں عزیزو، نہایت ہی تلخ تمام مسلمانوں کے لیے، لمحہ فکریہ ہے. ابو ذر جیسے صحابی کو جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا ہے، آسمان نے سایہ نہیں کیا ہے کسی ایسے انسان پر جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، جو ابو ذر سے، اور ایسے صحابی کو مدینے سے باہر نکال دیا جائے، یہ تاریخ کے تلخ حقیقتیں ہیں. اور نہ صرف باہر نکالا جائے بلکہ اعلان کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ابو ذر کو ودا کرنے کے لیے جائے، الوداع کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پانچ لوگ نکلے، امام علی علیہ السلام، جناب عقیل، اور جناب مقداد، اور حسن حسین علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دعا درود، واقعا درود کے ایک شخص حج سے پلٹا واپس، حج سے واپس پلٹا امام کی خدمت میں، امام زین العابدین السلام کی، پوچھا اس نے کہا کہ مولا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، میں نے کیا کیا حج میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، مجھے دعائیں نہیں معلوم تھیں، میرے اس زمانے میں تو نہیں دعائیں لکھی ہوئی تھیں آپ کے پاس، اب تو جو ہے وہ ریکارڈر بھی موجود ہے آپ کے پاس، ایم پی فور پلیئر بھی، ایم پی تھری پلیئر، اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا نا، کتابیں تھیں. کہا مجھے دعائیں وغیرہ کچھ یاد نہیں تھی، لیکن میں جہاں جاتا تھا وہ صلوات پڑھتا تھا. امام نے فرمایا کہ جس طریقے سے تو حج سے باہر نکلا ہے کوئی بھی تیری طریقے سے باہر نہیں نکلا ہے، کوئی بھی نہیں نکلا ہے. بس جب اس وقت امام حسن علیہ السلام آئے رخصت کرنے کے لیے، یہی فرمایا کہ اے میرے چچا ان کو تمہارے دین سے خطرہ ہے، تمہیں ان کی دنیا سے خطرہ ہے. یہ لوگ جو تمہیں باہر نکال رہے ہیں ان کو تمہارے دین سے خطرہ ہے، اور آپ کو ان کی دنیا سے خطرہ ہے. آپ اس پہ خوش ہوں کہ اپنے دین کو بچا کے لے کے جا رہے ہیں. عہد ادا کر دیا اس وقت، اور آج تک ابو ذر ایک نمونہ بن گئے، ظلم کے خلاف بولنے کا نمونہ، جب مال جمع کیا جا رہا اس کے خلاف بولنے کا نمونہ، ابو ذر ایک کردار بن گیا ابو ذر کا. بس تو میں اپنی منزل پر آؤں تاکہ وقت تمام ہو رہا ہے، اسے آگے نہیں بڑھوں. امام نے فرمایا کہ والوفاء بالعہد، تیسرا عنصر، تیسرا جز یہ ہے کہ انسان کتنا اپنے عہد کو وفا کر رہا ہے، کتنا اپنے عہد کو، کتنے عہد کو پہچان رہا ہے پہلے. جتنا معرفت انسان کی بڑھتی چلی جائے اتنی عہد بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا مقام انسان کا بڑھتا چلا جائے اتنی عہد انسان کا بڑھتا چلا جاتا ہے. کتنے اپنے عہد کو انسان پہچان رہا ہے، اور جب انسان اپنے عہد کو پہچان لیتا ہے تو پھر اسے جان کی فکر نہیں رہ جاتی. عہد کو پہچاننے کے بعد جان کی فکر نہیں رہ جاتی, اپنے بچوں کی فکر نہیں رہ جاتی, اپنے گھر کی فکر نہیں رہ جاتی. عہد ادا کر رہا ہے, عہد وفا, وفا کر رہا ہے عہد کو. امام نے عجیب جملہ فرمایا شب عاشور, فرمایا کہ لا عالمو, ترجمہ آپ سنتے رہے, لا عالمو اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی, میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار کسی کے اصحاب کو نہیں پاتا. کس بات کی وفا کر رہے ہیں؟ کچھ عہد لے کے آئے تھے جس کو وفا کرنے کے لیے خون کے آخری قطرے تک ٹھہرے ہوئے ہیں, اور کچھ عہد ہے کہ جو عصر عاشور تک ادا ہو گیا, لیکن ابھی کچھ عہد ہے جو عصر عاشور کے بعد شروع ہونے والا. میں نے عرض کیا کہ انسان کو اس زمین پر آ کر کردار ادا کرنا ہے, تماشائی نہیں ہے انسان. تماشائی کا رونا بھی قیمت نہیں رکھتا کوفے والوں کی طریقے سے. انسان کردار ادا کر کے روئے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. کربلا میں چار کردار ہیں عزیزو, کربلا سے لے کے کوفے تک چار کردار ہیں شام تک. ایک کردار ہے یزید کے لشکر کا, وہ بھی بالکل واضح کردار ہے. ایسا واضح کردار ہے کہ اس کردار نے اپنا پورا حق ادا کر دیا. کس کا حق؟ ظلم کا حق. یعنی ظلم کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس سے بڑھ کے کہ جو یزید کے لشکر نے کیا. اپنے کردار کو پوری طریقے سے انہوں نے ادا کر دیا. ایک کردار ادھر ہے 72 لوگوں کا. انہوں نے اپنے کردار کو اس طرح ادا کیا کہ فرشتے حیرت میں ہیں کہ انسان آخر سوال کیا تھا فرشتوں نے کہ کس کو خدا تو خلیفہ بنا رہا ہے؟ آج شاید مشیت الہی کہہ رہے دیکھو میں نے اس کو خلیفہ بنایا تھا. یہ مقام خلافت کے لائق تھے. دو کردار اور ہے. ایک کردار عصر عاشور کے بعد شروع ہوتا ہے. ایک دین کے بچانے کے لیے خون دینے کا کردار تھا, شہادت کا کردار, اور دوسرا کردار اسیری کا کردار ہے جو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ایک چوتھا کردار ہے جو کوفے والوں کا کردار ہے, جو سب کچھ جانتے ہوئے رو بھی رہے ہیں آ کے, لیکن حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ دیا انہوں نے. ان چار کرداروں میں ہمارے پاس صرف دو کردار رہ جاتے ہیں. کوفے کے تماشائیوں کا کردار یہ بےغیرتی کا کردار تھا. دو کردار, یا تو حسین کے اصحاب کا کردار ہے یا تو اسیران کربلا کا کردار ہے. یہ دو کردار رہ جاتے ہیں. یہ مجلسیں اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ انہیں دو کرداروں میں کسی کردار کو انسان اپنا لے. اگر موقع مل جائے تو اصحاب حسینی میں خود کو شامل کر لے, اگر اس تک نہیں پہنچ پائے تو اسیران کربلا کا کردار ادا کرے دین کی حفاظت کے لیے. اور کس طرح سے وہ کردار ادا کیا, ایک جملہ سنتے ہیں آپ. امام سجاد علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا مصیبت کے بارے میں, فرماتے تھے شام الشام الشام, لیکن کردار ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. ابھی وہ جملے عرض کروں گی شام کے کیوں, کیوں شام کے لیے بار بار تذکرہ کرتے ہیں؟ آخر کوفہ بھی تو تھا, آخر شام غریبہ بھی تو تھی. لیکن شام غریبہ کے کردار سنا آپ نے کل, ساری رات سجدہ شکر میں گزار دی بیمار امام, یہ کردار ادا کر رہے تھے. شام میں کوفے میں پھر بھی اتنا تھا عزیزو کہ کوفے میں سب کے سب مسلمان تھے. کوفے میں علی ابن ابی طالب نے 4.5 سال حکومت کی تھی. کوفے میں امام حسن علیہ السلام نے 7 مہینے تک تقریباً حکومت کی تھی. یہ جانتے تھے کہ یہ کون آئے ہیں. کوفے والوں نے پتھر نہیں مارے, کوفے والوں نے مذاق نہیں اڑایا. کوفے والے آ کے رو رہے تھے, لیکن پھر بھی بی بی کے لیے سخت تھا کہ اس کوفے میں اس طریقے سے داخل ہونا. لیکن شام کی منزل بہت سخت تھی عزیز. شام میں, شام کی منزل کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب 21 رمضان کو شہادت کی خبر شام پہنچی تو شام والوں نے کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب مسجد میں کیوں آئے تھے؟ سمجھ گئے آپ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ اور بھی واقعات ہیں لیکن وقت نہیں بیان کرنے کا. مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ اب اگر ان کے بچے شام میں آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ لہذا راوی نے جا کے پوچھ لیا. راوی کا نام ہے نعمان ابن منظر. اس نے جا کے ایک مرتبہ پوچھ لیا، مولا آپ شام ہی کا ذکر بار بار کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں تمہیں بتاؤں شام کا ذکر کیوں کرتا ہوں، شام میں کچھ ایسی مصیبتیں مجھ پر پڑیں کہ جو کہیں نہ پڑیں، اور پہلی مصیبت یہ تھی کہ جیسے ہی ہمیں شام میں داخل کیا گیا سب کو ایک رسن میں باندھا گیا، اور چاروں طرف سے ظالم نے تلوار اور نیزے لے کے ہمیں گھیر لیا، اور شادیانے بجاتے تھے، ہنس رہے ہوتے تھے، اور ہنستے ہنستے جس کے دل میں آتا تھا مجھے کبھی نیزہ مارتا تھا کبھی تلوار مارتا تھا. امام ہے، مقام صبر ہے لیکن کردار ادا کرنے کا مقام ہے. کا دوسری مصیبت یہ تھی کہ اس کے پہلے جب کربلا سے قافلہ چلا تو سر کو جلدی جلدی کوفے لے گئے تھے، قافلہ ساتھ ساتھ سر نہیں تھے، قافلہ دھیرے دھیرے آ رہا تھا، سر کو تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے گئے کہ سر وہاں پہنچا دیا جائے، سر کو دور رکھا گیا تھا. لیکن شام میں شہداء کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، اور اتنا ہی نہیں کیا، سر کو بہت قریب لے آئے اور میری پھوپھی زینب و ام کلثوم کے سامنے میرے بابا حسین اور چچا عباس کے سر کو رکھا، فاطمہ و سکینہ کے سامنے علی اکبر و قاسم کے سر کو رکھا، اور ان کے خوشیوں کے درمیان میں یہ سر کبھی کبھی نیزے سے نیچے گرتا تھا، اور سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. کا تیسری مصیبت یہ تھی کہ شام میں ہمیں لے گئے اور اعلان کیا کہ ان کا کوئی بھی اسلام میں احترام نہیں، تمہیں جو کرنا ہو کرو. چاروں طرف سے چھتوں کے اوپر سے میرے اوپر پانی اور آگ کی بارش کی جا رہی تھی، ایک آگ کا انگارہ آ کر میرے سر پہ گرا، میرے ہاتھ بدے ہوئے تھے، میرا امامہ جلتا گیا، میرا سر زخمی ہوتا گیا. کہا چوتھی مصیبت یہ تھی شام میں چوتھی مصیبت یہ تھی کہ ہمیں ایک مرتبہ یہودیوں کے محلے سے گزارا گیا، اور وہاں پر اعلان کیا گیا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے آبا و اجداد نے تمہارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے، لہذا آج جس کو انتقام لینا ہے آ کر انتقام لے لے. اس وقت چاروں طرف سے میرے اوپر یا نعمان فما بقا احد الا القا علیہ من الاخشاب والحجار والنار، کوئی بھی نہیں تھا مگر ہر ایک میرے اوپر لکڑی اور پتھر مار رہا تھا. اور پانچویں مصیبت یہ تھی کہ حتیٰ کہ ہمیں گرفتار کر کے باندھ کے اس بازار میں لے گئے جہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے، اور ہمیں بیچنے کی بھی کوشش کی لیکن خدا نے کچھ ایسا کیا کہ اس میں کامیاب نہ ہو پائے. اور اس کے بعد چھٹی مصیبت یہ تھی کہ ہمیں ایسے زندان میں رکھا گیا کہ جہاں اوپر چھت نہیں تھی، دن کی تیز دھوپ، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے. ہاں عزیزو، آپ منزل پہ پہنچ گئے، آج اس بچی کے مصائب ہیں، آج اس کی مصیبت کے دن ہے. جو 3-4 سال کی بچی عصر عاشور سے ہی مصیبتیں برداشت کرتی ہوئی شام کے زندان تک آ پہنچی ہے. عزیزو، وہاں پر لوگ اس بچی کو بلبل اہل بیت کہتے تھے. جب بچے 3-4 سال کے ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پیاری پیاری باتیں، محبت کی باتیں لوگ سینے سے لگاتے ہیں، دل سے اپنے لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن شام میں آنے کے بعد اس بچے کی آواز ختم ہو گئی، اب نہیں بولتی. اگر کبھی بولتی ہے تو کبھی زینب کے پاس آتی ہے، پھوپھی اماں ہمیں مدینہ جانا کب نصیب ہوگا، کبھی سید سجاد کی آغوش میں آ کے بیٹھتی ہے، اے میرے بھیا میرے چچا کب پلٹ کے آئیں گے، اے میرے بھیا میرے بابا کب آئیں گے. بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، ماں نے سمجھا دیا سفر پہ گئے ہیں، میرے بابا کب پلٹ کے آئیں گے. اور اسی یاد میں عزیزو دن گزرتے گزرتے ایک مرتبہ بہت بابا کو یاد کیا، رات میں سوئی بچی، سونے کے بعد اب جو بیدار ہوئی تو بے اختیار، عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بڑے لوگ بھی ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ حقیقت تھا، کبھی کبھی ایسا خواب کہ اٹھنے کے بعد بھی یقین نہیں آتا تھوڑی دیر تک، یہ تو بچی ہے، ابھی کل 4 سال کی بچی ہے، بابا کو خواب میں دیکھا ہے. لہٰذا جیسے بیدار ہوئی آواز دی، پھوپھی اما بابا کہاں گئے، پھوپھی اما بابا کہاں ہے؟ کہا بیٹا بابا یہاں پہ نہیں ہے. کہا نہیں بابا ابھی تھے، بابا مجھے اپنی آغوش میں لیے تھے، بابا مجھے پیار کر رہے تھے، اے ابی اما میرے بابا. یہ آواز سن کے تمام بیویاں رونے لگی، رونے کی آواز دربار تک پہنچی. یزید بھی بیدار ہوا، کہا کیا بات ہے، یہ صدا کیسی ہے؟ کہا بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. کہا سر کو لے جاؤ. سر آیا، سر سے جو دشت اٹھایا گیا، دیکھا بابا کا سر اپنے سینے سے لگایا، آواز دی یا بتا من الذی غضبک بدمائک، اے میرے بابا کس کو تجھے تیرے خون میں زخمی کر دیا؟ یا بتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، اے میرے بابا کس نے اس بچپن میں مجھے یتیم کر دیا؟ مرثیہ پڑھتے پڑھتے بابا کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے اور روتے روتے آواز خاموش ہو گئی. اب جو سید سجاد نے آگے بڑھ کے دیکھا، دیکھا یہ بچی دنیا سے گزر گئی ہے. اللہ اللہ، زندان میں یہ مصیبت آئی، اب سید سجاد کیا کرے؟ ہاتھ ہتھکڑیوں سے بجے ہوئے، پیروں میں بیڑیاں. اے میرے مولا، علی اکبر کا لاشا اٹھانا آسان تھا، لیکن اس زندان میں اس چار برس کی بچی کو سید سجاد کس طرح دے؟